الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سيد المبلغين جناب رحمة للعالمين صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکته شفاعتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا سید یا رسول اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی زبردست موضوع ہے، اور ایسا موضوع ہے کہ جس کو ایمان والا سنتا چلا جائے تو اس کا دل خوشی سے جھومتا چلا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کائنات میں رب تبارک و تعالی کی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں۔ میں تو ابتدا کے اندر ایک ہی بات کہوں گا، اور وہ بات کہوں گا جو اصحاب کہف رحمہم اللہ السلام نے بادشاہ دقیہ نوس کے سامنے کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا انا لنا الہن، اے بادشاہ سن لے کہ ہمارا ایک خدا ہے، وعظمته ملء السماوات والارض، اور اس کی عظمت سے اس کی قدرت کی نشانیوں سے زمین و آسمان بھرے ہوئے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، سچ کہوں تو الفاظ بھی نہیں ہے، علم کہوں تو علم بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے حصہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم بھی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کو بندہ دیکھتا چلا جائے، عبرت کی آنکھ سے دیکھتا چلا جائے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں روشن ہوتی چلی جاتی ہیں، واضح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی ہوں گے انشاءاللہ، تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین اور ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کو سماعت فرمائیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کی خاطر قرآن سنیں گے، توجہ سے ادب سے سنیں گے، ہو سکا تو رو بھی لیں گے، آنسو نکل آئے تو بڑی اچھی بات ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو قرآن پاک کی تلاوت آپ سنیں گے، آج کے موضوع کی مناسبت سے ہے یہ۔ آج ہمارا موضوع، سلمان بھائی نے جیسے کہ بتایا، کائنات میں رب عز و جل کی نشانیاں۔ تو اسی مناسبت سے یہ مبارک آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں جو ہم سن رہے ہیں، دو آیتیں بیسیکلی ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ تو یہ آیتیں کب نازل ہوئیں، اس کے متعلق صدر الافاضل حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کفار نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر، رب تعالی کے ایک ہونے پر کچھ دلائل طلب کیے، تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی شان اور اس کے مبارک وجود پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی عظمت پر یہ 8 دلائل دیے گئے جو آیت میں بیان کیے جائیں گے۔ کعبے میں بھی معبودان باطلہ کو غیر مسلموں نے لگایا ہوا تھا، اور وہ ان کی معاذ اللہ عبادت بھی کرتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کا پرچار فرماتے رہے اور بالآخر انہیں ختم فرمایا، تو یہ آیت مبارکہ جو ہم سن رہے ہیں یہ اسی موضوع کے تناظر میں ہم سنیں گے، تو انشاءاللہ مزہ آئے گا کہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہے۔ رب کی جو کائنات میں نشانی آئے وہ ہمیں دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ جو جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت چاہتا ہے وہ غور کرے گا تو کائنات میں غور کرنے سے اسے یہ معرفت حاصل ہوگی، کیونکہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیا میں آنکھوں سے کرنا یہ محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا سوائے ایک آنکھ کے جس نے معراج کی شب رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ آنکھیں رب نے بنائی ہی ایسی کہ وہ دیکھ سکیں، اور وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کی آنکھیں، کسی نبی، کسی ولی کی آنکھیں رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے ظاہری طور پر دنیا میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو اب جس خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو اس کی شان تو دیکھ سکتے ہیں، اس کے کمالات تو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے کمالات سے جہاں بھرا پڑا ہے
اللہ
دنیا
اللہ
میں ہر طرف اس کے نظارے ہیں، بلکہ ایک روایت کے مطابق تو ہم خود اس کے شان کا مظہر ہیں، جیسا کہ روایت میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ رب کو پہچان لے گا، کیونکہ ہم جب اپنے آپ پہ غور کریں تو کمالات رب کا ایک ایسا مظہر اپنے اندر چھپا ہوا دیکھتے ہیں. آج تک سائنس نے بہت ساری چیزیں بنا لی لیکن انسان نہیں بنا سکی اور نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، تو یہ بھی اللہ
کا پر نہیں بنا سکتے،
مکھی کا پر نہیں بنا سکتے،
مکھی تو پھر مکھی ہے.
بالکل، تو یہ رب تعالیٰ کی شان ہے، بغیر بیٹری کے انسان چل رہا ہے، اس کی نسوں میں خون چل رہا ہے، دل پمپ کر رہا ہے، کس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے، انشاءاللہ موضوع پر مدنی پھول ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 164 اس میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ترجمہ، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کا بدلتے آنا اور کشتی کی دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا یعنی زندہ کر دیا، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل کے آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القبة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ترجمہ، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں، اور کیسی ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے، اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. پچھلی آیت مبارکہ جو ہم نے سنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں نشانیوں کے متعلق، آیت نمبر 164 سورہ بقرہ، اس میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید ڈیٹیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کفار کو یہ بتایا کہ آسمان اور اس کی بلندی اور اس کا بغیر کسی پلر کے ستون کے قائم رہنا اور جو کچھ اس میں نظر آتا ہے، آفتاب، ستارے وغیرہ، یہ تمام، اور زمین اور اس کی درازی، اور پانی پر اس کا بچھا ہوا ہونا، اور پہاڑ، دریا، چشمے، جواہر، درخت، سبزہ، پھل، اور شب و روز کا آنا جانا، گھٹنا بڑھنا، کشتیاں، اور پھر ان کا مسخر ہونا، باوجود ہے کہ بہت سے وزن اور بوجھ کے یہ پانی پر چلتی ہیں، اور آدمیوں کا ان میں سوار ہو کر دریا کے عجائب دیکھنا، اور تجارتوں میں ان سے بار برداری یعنی وزن اٹھانے کا کام لینا، اور بارش اور اس سے خشک اور مردہ ہو جانے کے بعد زمین کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جانا، اور زمین کو انواع و اقسام کے جانوروں سے بھر دینا جن میں بے شمار عجائب حکمت ہیں، اسی طرح ہواؤں کی گردش اور ان کے خواص اور ہوا کے عجائبات اور بادل اور اس کا اتنے کثیر پانی کے ساتھ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہنا، یہ 8 قسمیں ہیں
جو حضرت قادر مختار کے علم و حکمت اور اس کی وحدانیت پر مضبوط دلائل ہیں، اور ان کی دلالت وحدانیت پر بے شمار وجہوں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کی ہمیں معرفت عطا فرمائے. اور سلمان بھائی، یہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر دلائل اور اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، مدنی پھول آج لے رہے ہیں، اور اس سے محبت بڑھانا یقیناً ہمارا مقصود ہے، ورنہ ہمارا ایمان تو بے دلیل ہے.
اللہ اللہ،
یعنی ہم بے دلیل اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا رب ہے، اس کے وجود پر ہمیں ایمان ہے، اور یہ ایمان بالغیب ہے. اگر دلائل پر ایمان ہونے لگے تو پھر یہ مشروط ایمان ہو گیا نا، دلائل ہیں تو ایمان ہے. لیکن مسلمان کا ایمان تو ایمان بالغیب ہوتا ہے. ہمیں اپنے رب سے محبت بھی ہے اور اس پر ایمان بھی ہے، اور یہ آیات مبارکہ مزید ہمارے ایمان کو تقویت بخشتی ہے،
پختگی دے رہی ہیں. ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات کہی آپ نے. کلام کی طرف بڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ علیہ
وسلم. کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. اور آج ابھی گفتگو چل رہی تھی تو اسی موضوع کے حوالے سے، میرے رب کی شان، میرے رب کی نشانیاں، اس کے اندر سب سے بڑی نشانی ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. سیدی آلہ حضرت، بہت پیارا کلام، آئیے مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اللہ 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 اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے, اور اپنی یاد سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دلوں کو روشن رکھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. کائنات میں رب تبارک و تعالی کی نشانیاں, یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. جی مہروز بھائی, کس طرح ابتدا فرما رہے ہیں؟
کائنات میں اللہ رب العزت کی دلائل ہیں, اس کی توحید کی, اس کی ربوبیت کی, اس کی معبودیت کے دلائل ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں بھی کئی جگہ کئی مقامات پہ ان دلائل کو بھی بیان فرمایا ہے, اور ان دلائل میں غور و فکر کرنے کا بھی ارشاد فرمایا ہے. ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, کہ ان قریب ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں, کائنات میں, اور تمہاری اپنی ذات میں.
اللہ
اور
اللہ.
ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, اور اس زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کو, وفی انفسکم, اور خود تم میں, افلا تبصرون,
کیا تم دیکھتے نہیں,
کیا تم دیکھتے نہیں ہو.
اللہ اللہ اللہ.
تو اس پہ اللہ رب العزت نے مائل کیا ہے کہ نشانیاں جا بجا موجود ہیں, تم ان میں غور و فکر کرو, تم ان کو دیکھو, اور جب تم ان کو دیکھو گے, ان میں غور و فکر کرو گے, تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے. اور دیکھنے والے کو سلمان بھائی, کیونکہ ابتدا ہی سے یہ بات ہو رہی ہے, اور بڑی پیاری بات اشفاق بھائی نے کی جس کی آپ نے تائید کی, کہ الحمدللہ عز و جل اتنے کثیر دلائل ہونے کے باوجود, اور الحمدللہ علی احسان ہی معلوم بھی ہونے کے باوجود, ہمارا بھروسہ ان دلائل پر نہیں ہے, بلکہ ہم تو بغیر دلیل کے اللہ رب العزت کو معبود بھی مانتے ہیں اور وحدہ لا شریک بھی مانتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اس کائنات میں غور کرے, اپنے آپ میں غور کرے, تو اسے ایسی نشانیاں ملیں گی کہ وہ ماننے پہ مجبور ہو جائے گا.
ربنا اننا سمعنا منادیین ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا, ہم نے سنا منادی ندا دے رہا ہے اللہ پر ایمان لے آؤ, تو ہم ایمان لے آئے.
اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی رب کہہ رہا ہے جو یہ ساری نشانیاں بھی بیان خود ہی فرماتا ہے.
اللہ اللہ,
لیکن
اللہ اللہ
یہ ساتھ میں سکھایا جا رہا ہے, پہلے بیان کیا گیا کہ کہنا یہ ہے, ان دلائل پر وہ نہ کرو بلکہ یہ کہو کہ ہم نے سنا محبوب کو کہ ایمان لے آؤ,
اللہ
تو ہم ایمان لے آئے.
سبحان اللہ.
یہ بھی خود رب تعالیٰ سکھا رہا ہے.
امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک شہتوت کے درخت کے پاس کھڑے ہوئے تھے, اور کسی نے سوال کیا کہ حضور اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر کوئی دلیل دیجیے, کوئی ثبوت دیجیے. تو امام شافعی نے فرمایا, شہتوت کا درخت جو دیکھ رہے ہو تم, جس کے سائے میں کھڑا ہوں, جس کے پاس میں موجود ہوں, یہ اللہ رب العزت کی معبودیت پر, اس کی ربوبیت پہ, اس کی وحدانیت پر دلیل ہے.
اللہ,
اس نے کہا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو, شہتوت کے پتے اگر بکریاں چریں تو دودھ حاصل ہوتا ہے.
کیا بات.
اگر یہی پتے مکھی ان کو چاٹ لے تو شہد بنتا ہے, اگر مکھی ان کو اپنی غذا بنائے گی تو شہد بنے گا, اور اگر ریشم کا کیڑا ان پتوں کو کھا لے تو اس سے ریشم حاصل ہوتا ہے.
اللہ اللہ اللہ.
اور اگر ہرن ان پتوں کو کھائے گا تو اس سے مشک حاصل ہوگا. تو اگر اس شہتوت کے پتے میں کوئی تاثیر ہوتی, اپنے آپ اپنی ذات کے حوالے سے کوئی اس میں تاثیر ہوتی, تو پھر یا تو اس سے صرف دودھ ہی بننا تھا, یا پھر اس سے صرف مشک ہی بننی تھی, یا صرف اس سے پھر ریشم ہی بننا تھا, یا صرف شہد بننا تھا. معلوم ہوا اس میں اپنے حوالے سے فی نفسی ہی کوئی تاثیر نہیں ہے, بلکہ وہ رب کائنات ہے جو اس میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے. کہ جب بکری چرتی ہے
اللہ
تو دودھ بنتا ہے, جب شہد کی مکھی اس کو اپنی غذا بناتی ہے تو شہد بنتا ہے, جب ریشم کا کیڑا اس کو کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے, اور جب ہرن اس کو چرتی ہے تو پھر مشک پیدا ہوتا ہے.
بکری کی جو آپ نے بات, صرف دودھ نہیں بن رہا, وہی جو جا رہا ہے
جی,
دودھ الگ بن رہا ہے
جی,
خون الگ بن,
یہ خود اپنی ایک الگ دلیل ہے,
اندر اس کا ڈیولپمنٹ الگ ہو رہا ہے,
یہ اپنی الگ دلیل ہے,
الگ ہے دودھ, الگ ہے سب چیزوں کا, الگ نکال رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دودھ میں فضلہ نظر آیا ہو, فضلے میں دودھ نظر آیا ہو, خون میں دودھ نظر آیا ہو, یہ بھی اس کی شان ہے.
کیا بات.
ہر چیز کو اس کے مطلب مقام و اس اللہ جگہ اللہ پہ رکھا. اور کیونکہ انسان کو عالم صغیر کہا گیا, ایک ہے عالم کبیر یہ کائنات, اس میں بھی اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں, اور انسان جو ہے یہ عالم صغیر ہے, اس میں بھی اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, انہوں نے فرمایا کہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ بندے کا بچپن کے بعد قوت میں آنا, طاقت میں آنا, جوانی میں آنا, اور پھر اس طاقت و قوت کا ڈھلنا, اس کے بالوں کا سیاہی سے سفیدی پہ آنا, اس کی نظر سلامت ہونے کے بعد کمزوری کی طرف مائل ہونا, یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف دلالت کرتی ہیں, دلیل بنتی ہیں کہ انسان جو ہے, بندہ جو ہے, اس میں تبدیلی آ رہی ہے. اچھا, ہم سب میں ہی آ رہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ایک وقت تھا کہ ہم جو ہے وہ جھولے میں پڑے ہوتے تھے, کسی کی گود میں ہوتے تھے, پھر گھٹنیوں چلنا شروع کر دیا, پھر کسی کے سہارے سے چلنا شروع کر دیا. انسان کی زندگی میں سٹیجز آتے رہے, اس کو ہم سبھی جانتے ہیں, اور ہم ابھی دیکھ بھی رہے ہیں اپنے بچوں کو, پھر اپنے چھوٹوں کو, تو تبدیلیاں آ رہی ہیں. پھر جو ہمارے بڑے تھے, جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا, جنہوں نے ہمیں سہارا دیا, آج انہیں سہاروں کی ضرورت ہے. تو یہ ساری جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حادث ہے. حادث کا مطلب کیا ہے؟ ختم ہونے والا ہے, فنا ہونے والا ہے.
اشاب الصغیر وفن الکبیر کر الغدات ومر العشی, یعنی دنوں کے گزرنے سے, آنے جانے سے بچے جوان ہو گئے, جوان بوڑھے ہو گئے, اور بوڑھے فنا ہو گئے. اللہ اکبر.
تو ہم جب حادث ہیں, ہم جب ختم ہونے والے ہیں, فنا ہونے والے ہیں, تو جو ختم ہونے والا ہو, جس کے اندر تبدیلی آ رہی ہو, وہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا, وہ خود اپنی ذات میں کوئی کمال نہیں کر سکتا اس حوالے سے. تو یقیناً جو ذات اس کے اندر یہ تبدیلیاں وقوع پذیر کر رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ آ رہی ہیں, وہی ذات رب کہلانے کی مستحق ہے, وہی ذات معبود کہلانے کی مستحق ہے, اور وحدہ لا شریک ہے, وہ ہمارا رب ہے.
کیا بات ہے, کیا بات, ماشاءاللہ.
جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسی طرح کی بات کی کہ میں خدا ہوں, تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کچھ نشانیاں دکھا کر اس کو قائل کیا کہ میرا رب جو ہے وہ مردے زندہ کرتا ہے, تو کر دے. تو وہ تھوڑا سا اس کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا تھا, اس نے اپنی طرف سے کچھ نشانیاں الٹی سیدھی کر کے دکھائی, ایک قیدی کو نکالا, رہا کر دیا, عام آدمی کو سلی چڑھا دیا. آپ نے پھر دوسری نشانی بیان کی جو کائنات کی نشانی تھی, جس پر اس کی دسترس نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ پھر میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. اب یہ خاموش ہو گیا.
مرود کی اس دلیل کو بھی دیکھا جائے
جی,
تو یہ وہ دلیل نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اسے طلب کی.
اصل میں اس کا دماغ اس بات کو قبول نہیں کر سکا جو وہ فرما رہے تھے.
صحیح. اللہ اکبر, کیا شان ہے.
جب دین لیتا ہے عقل چھین لیتا ہے.
اللہ پاک محفوظ فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا ایسا پیارا بیان فرما رہے ہیں ماشاءاللہ مہروز بھائی, کہ میرا تو جی چاہ رہا ہے انہی کو سنتا رہوں, لیکن دو تین مولگین اور بھی ہیں, ان کی باری بھی آنی ہے. جی راشد بھائی.
جی سلمان بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی تمام صفات یہ لا محدود ہیں, ان کی کوئی حد نہیں ہے. اور انسان کی سوچ جس کے ذریعے وہ کسی چیز کی معرفت حاصل کرتا ہے, اس کا ادراک کرتا ہے, وہ محدود ہے. تو محدود میں محدود نہیں آ سکتا,
لمیٹائز ہے, تھوڑی ہی یوں کہہ سکتے ہیں.
اسی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ تفکروا فی خلق اللہ, اللہ تعالی کی مخلوق میں غور و فکر کرو, ولا تفکروا فی اللہ, اللہ کی ذات میں غور نہ کرنا, فتح لکھو کہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو صانع یعنی جو بنانے والا ہے, اس کی ذات کی معرفت حاصل کیسے ہوگی؟ مصنوعات کے ذریعے. مخلوق کو دیکھ کر خالق کی ذات پر استدلال کیا جائے گا. تو یہ کائنات میں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظائر ہیں, مظاہر ہیں, یہ ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کے وجود, اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں. ایک دلیل جو قرآن پاک میں ایک سے زائد مقامات پر بیان کی گئی, اس کو میں ذکر کرتا ہوں. سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. سلمان بھائی, پانی جو ہوتا ہے, پانی ہو یا لکوڈ ہو, اس کی ایک طبیعت ہوتی ہے کہ دو قسم کے لکوڈ یا دو قسم کے مختلف پانی یا مایا جو ہیں, آپس میں جب ان کا اجتماع ہوتا ہے, جب وہ آپس میں ملتے ہیں, تو ان کا ایسا امتزاج ہو جاتا ہے کہ دونوں مائے, دونوں لکوڈ اپنی انفرادیت کھو بیٹھتے ہیں. جو ان کا پہلے ٹیسٹ تھا, ذائقہ تھا, جو ان کا پہلے رنگ تھا, وہ نہیں رہتا, بلکہ ان کے اجتماع کے بعد ایک تیسری چیز بنتی ہے.
صحیح.
آپ گلاس میں پانی ہے, اس میں اگر آپ شربت یا دودھ ڈالیں گے, تو اب ان دونوں کے ملنے سے نہ وہ دودھ رہے گا, نہ وہ سادہ پانی رہے گا, بلکہ کوئی تیسری چیز بن جائے گی. ذائقہ بھی بدلے گا, نام بھی بدلے گا, کلر بھی بدلے گا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایسی دلیل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے دو سمندر, ایک میٹھا ایک کھارا,
اللہ اللہ اللہ,
یہ بظاہر دیکھنے میں ملے ہوئے, لیکن حقیقتاً ان کے اندر ایسی آڑ ہے، برزخ ہے، پردہ ہے، روک ہے کہ جو ان دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔
ان پہ نظر بھی آ رہا ناظرین کو، اللہ 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 اللہ
اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان میں اس کا ذکر فرمایا، مرج البحرین، اس نے دو سمندر بہائے، یلتقیان، کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ ملے ہوئے آپس میں، لیکن فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، فرمایا اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا۔
اللہ
اور مفسرین اللہ نے اس بات کو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر میں شمار کیا، ذکر فرمایا تفسیر جلالین میں بینہما برزخ کے تحت ہے حاجز من قدرتہ تعالی، کہ ان دو سمندروں میں رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ایک ایسی روک، ایک ایسی آڑ اور پردہ ہے جو ان دونوں کو ملنے نہیں دے رہا۔
اللہ اللہ اللہ، یہ سمندر بنانے والا، ان دونوں میں آڑ رکھنے والا، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا رکھنے والا کون؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں صاحب،
کیا میری کیفیت بھی ایسی ہی ہے کہ اسلامی بھائی بیان کرتے رہے اور میں سنتا رہوں،
سبحان اللہ۔
اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمتیں اور رفعتیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو وجود عطا فرمایا ہے، یہ اور کائنات کی جتنی اشیاء ہیں، ہر ایک میں سے کسی ایک کو بھی لے لیجئے، اس پر غور کرے انسان، سوچے تو وہ اس بات کی طرف اسے دلالت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ انہیں وجود بخشنے والا اور انہیں قائم اور دائم رکھنے والا کوئی اور ہے، جس نے انہیں پیدا فرمایا اور جس نے انہیں دوام بخشا ہے، ابھی یہ قائم اور دائم ہے، حضرت سیدنا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی، آپ نے ایک بار ایک شخص سے پوچھا، وہ اللہ تبارک تعالی کے وجود کا انکاری تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کبھی سمندر میں سفر کیا؟ اس نے کہا جی کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کبھی طوفان سے بھی سامنا ہوا؟ کہنے لگا جی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی میں جس جہاز میں سوار تھا وہ ٹوٹ گیا، طوفان آیا اور وہ سب ملاح جو تھا، جو چلانے والا تھا اس کو کپتان، وہ غرق ہو گیا، اور میں اس کے بعد جو ہے تختے پر آ گیا، تختے سے پھر تختہ جو تھا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، اتنا تیز طوفان تھا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا میں پھر بھی بچ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، جب تم اس جہاز پر سوار تھے تمہارا اعتماد کس پر تھا؟ اس کے چلانے والے پر۔ ارشاد فرمایا جب وہ بھی ڈوب گیا پھر کس پر تھا تمہارا اعتماد؟ کہنے لگا کہ پھر میرا اعتماد جو ہے تختے پر تھا جس پر میں آ گیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تختہ بھی ٹوٹ گیا پھر تیرا اعتماد کس پر تھا؟ کیا تجھے اب موت نظر نہیں آ رہی تھی؟ اس نے کہا جب تختہ ٹوٹ گیا میرے دل میں پھر بھی ایک امید باقی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ امید کس پر تھی؟ تیرے اسباب تو سارے ختم ہو گئے تھے، جہاز نہ رہا، ملاح نہ رہا چلانے والا، تختہ نہ رہا۔ ارشاد فرمایا اب کس پر اعتماد تھا، اب کس پر امید تھی؟ کہ کہنے لگا میرے دل میں تھا کہ میں بچ جاؤں گا۔ ارشاد فرمایا یہ امید دلانے والی ذات اللہ،
اللہ اللہ،
فرمایا اسی نے تو تجھے بچایا، یہ امید اسی نے تو پیدا فرمائی تھی، اور وہ آپ کی یہ بات سن کر مسلمان ہو گیا۔
سبحان
اللہ، تبارک
اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ اگر مدنی چینل کے ناظرین توجہ سے سنیں گے تو آج انشاءاللہ ایمان کی حلاوت جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ موضوع مجھے پتا تھا، میں بھی تیاری کر کر آیا ہوں، لیکن ابھی راشد بھائی گفتگو کر رہے تھے، عدنان بھائی گفتگو کر رہے تھے، رونگٹے کھڑے ہونے والی کیفیت تھی آیات کی جب تلاوت کی۔ اشفاق بھائی نے آیات میں دیکھ کر آیا تھا، لیکن جب تلاوت ہوئی اس کے مضامین آئے تو ایک کیفیت بن رہی ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا مطیع و فرمانبردار رکھے،
آمین۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ امام جوزی رحمتہ اللہ تعالی علیہ، زبردست محدث، بے مثال مفسر، لاجواب خطیب اور بے بدل مصنف ہیں۔ اور آپ نے لکھا ہے ان الحکایات کے اندر، ایک بادشاہ تھا ایک قوم کے اندر، اور وہ بھی لوگوں کو کہتا تھا کہ تم میری پوجا پاٹ جو ہے وہ کیا کرو۔ قوم نے ایک دفعہ اس کو جو ہے وہ انکار بھی کیا، کچھ مان گئے کچھ منکر ہو گئے، اس پہ جناب بادشاہ کی رعایا پر حملہ ہو گیا، حملہ ہوا، بادشاہ مغلوب ہو گیا، مغلوب ہوا، دوسری قوم نے اس پہ غلبہ کر لیا۔ اب وہ قوم بڑی ظالم و جابر تھی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس بادشاہ کو دیگ میں ڈالا، انہوں نے کہا بھئی اس کو مارنا ہے، اس بادشاہ کو، اور یوں مارنا ہے، یعنی کہتے ہیں نا مارو بھی ایسا کہ اس کو پانی بھی نہ ملے، یوں انہوں نے کیا کیا جی اس بادشاہ۔ اب آپ غور امیجینیشن کریں ذرا، ایک بادشاہ ہو، ایک ملک کا، ایک رعایا کا بادشاہ، سلطنت کا مالک ہو، اور جو بولے وہ کروانے والا ہو۔ اب جناب اس کا حال کیا کیا، اس کو دیگ میں ڈالا، دیگ ڈال کے دیگ کو بند کیا، اس کے اوپر ڈھکن دے کے اس دیگ کو بالکل جو ہے وہ گویا کے سیل کر دیا، اور دیگ کو آگ کے اوپر رکھ دیا، نیچے انہوں نے آگ جلا دی۔ اب وہ بادشاہ جناب، اب وہ بادشاہ سوچ رہا ہے کہ ساری زندگی میں تو مطلب الٹے کام ہی کرتا رہا ہوں، ایمان والوں کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہے ہیں، اب جناب جب وہ نیچے سے آگ جل رہی ہے، اب آپ امیجنیشن کریں اس وقت حال کیا ہوگا۔ بادشاہ نے جناب لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، نے کہا اب مجھے تو کوئی نظر آ نہیں رہا، کوئی مدد نظر آ نہیں رہی، اب بچانے والا اللہ ہی ہے، اللہ بچائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، جناب علی وہ ہوا آئی، اس ہوا نے اس دیگ کو اڑایا، اب وہ ذکر کر رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دیگ ہوا میں اڑ رہی ہے، پہلے جان کے لالے بنے ہوئے تھے، وہ تو پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا، لیکن دیگ ہوا میں اڑ رہی ہے، اڑتی 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 وہ دیگ ایک ایسی قوم کے اندر پہنچی کہ جو اللہ تبارک بتالا کی ذات بابرکات کے منکر تھے، انہوں نے جب دیکھا دیگ ہر دیگ میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے، انہوں نے جب دیگ کو کھولا، بادشاہ بیچ میں سے باہر آ گیا۔ بادشاہ نے سارا معاملہ بتایا کہ میں بھی پہلے، وہ قوم بھی اللہ تبارک بتالا کی ذات بابرکات کی منکر تھی، بادشاہ نے سارا معاملہ بتایا کہ مصیبت میں بچانے والا، مشکل سے نکالنے والا، ڈوبتوں کو سہارا دینے والا، فریاد رسوں کی فریاد رسی کرنے والا، چیزوں کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا رب تبارک وتعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے بادشاہ کو بھی بچایا اور اس بادشاہ کی برکت سے اس ساری قوم کو دولت ایمان سے فیض یاب بھی فرما دیا۔ یہ رب تبارک وتعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی شان ہے، ادعون یستجب لکم، جس کا فرمان ہے۔
سلمان بھائی، یہ ایک عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، ایک سمجھدار بچہ بھی ہو اس کے ذہن میں بھی یہ دلیل اور یہ بات سما سکتی ہے کہ لکل فعل فاعل، ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو اتنا بڑا کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اور بالکل ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے،
اللہ
انسان
اللہ
بڑی کوششیں کرتے ہیں، بڑے بڑے نظام بناتے ہیں، لیکن اس نظام میں خلل آتا ہے، ٹکراؤ آتا ہے اور معاملات درم برم ہو جاتے ہیں، لیکن زمانوں سے یہ اتنا بڑا کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل اس اعتبار سے کہ بگاڑ والا ہو وہ نہیں آ رہا، تو وہ کوئی ذات تو ہے نا جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔
سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے ایک شخص کی گفتگو ہوئی، بات ہوئی، اس نے اعتراض کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا وہ بھی، اور اس نے کہا کہ جی فلاں تاریخ کو میں جو ہے آپ سے بات چیت کروں گا، آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے
صحیح۔
اچھا وہ دن مقرر ہوا، لوگ بھی جمع ہو گئے کافی سارے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کچھ تاخیر سے تشریف لائے، تو اس نے وجہ پوچھی، کہنے لگا آپ وقت پر کیوں نہیں آئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں یوں کہوں کہ میں نے ایک منظر دیکھا عجیب و غریب، کیا منظر دیکھا؟ فرمایا آپ نے کہ میں نے دیکھا کہ جنگل میں سے ایک درخت تھا، وہ خود بخود کٹا اور اس کے جو ہے وہ پیسز ہو گئے، اور اچانک جو ہے نا وہ تختے بننا شروع ہو گئے، اس کے تھوڑی دیر بعد تختے اب وہ ایک دم سے جڑے اور ان کی ایک کشتی تیار ہوگی، اور کشتی جو تھی وہ فوراً خود بخود چلتی ہوئی وہ دریا کے کنارے اور دریا کے اندر چلنا شروع کر دیا، لوگ خود بخود بیٹھے اس کے اندر اور اس نے خود بخود چلتے ہوئے دوسری جانب جا کے لوگوں کو اتارا، اور اب وہ ان سے مطلب جو ہے اجرت بھی لے رہی ہے، اور یہ نظام اس طرح سے چل رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ایسا دیکھا تو تم کیا کہو گے؟ تو وہ آپ کی بات سن کر نا زور سے کہکا لگا کے ہنسنے لگا، کہنے لگا بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود جو ہے وہ چر جائے، اس کے تختے بن جائیں اور خود بخود کشتی چل کے چلی جائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک کشتی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی تو تو اس بات پر غور کر کہ یہ کائنات، یہ انسان، یہ درخت، یہ چرند پرند، یہ مخلوقات، یہ خود بخود کیسے ہو گئی؟ ارشاد فرمایا اسے پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آپ کی بات سن کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔
سبحان اللہ،
کیا بات!
آنے پاک پڑھے نا، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں جاننا چاہے، رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو جاننا چاہے، تو قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر لے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کیسے اپنی ذات کی نشانیاں بیان فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، دنیا کے اندر دیکھ لو، اونٹ کو دیکھ لو کہ کیسے اونٹ کی تخلیق فرمائی، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ کیسا ایک قد آور اونٹ ہے۔ اللہ رب العالمین اس ایک اونٹ کے اندر کیسی کیسی نعمتیں رکھی، اس اونٹ کے اندر مفتی فرماتے ہیں کہ اس اونٹ کو اگر ہم دیکھیں، اس اونٹ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے عجائبات کیسے رکھے ہیں۔ فرمایا اس اونٹ کے اندر، عموماً جب لوگ جانور پالتے ہیں تو اسی وجہ سے پالتے ہیں، یا تو خوبصورت ہوتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے جانور پالتے ہیں، یا پھر سواری کے لیے اس کو پالتے ہیں یا پھر اس سے دودھ حاصل کرنے کے لیے اس کو پالتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس اونٹ کے اندر یہ تمام چیزیں رکھی ہیں۔ اس اونٹ سے دودھ بھی حاصل ہوتا ہے، گوشت بھی حاصل ہوتا ہے، اس اونٹ کے ذریعے ہم سواری بھی کر لیتے ہیں، اور اس اونٹ کے ذریعے ایک اللہ رب العالمین کی خوبصورت نعمت اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر فرمائے اس اونٹ کے اندر اللہ رب العالمین نے، ہم آج دیکھیں آپ جہاز کس تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس اونٹ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ ریت کے اندر کس طریقے سے دوڑتا ہے، اور فرمایا کہ اس اونٹ کے اندر اللہ رب العالمین نے اطاعت بھی رکھی ہے۔
واہ،
کتنا بلند بالا ہے، کتنا طاقتور ہے، لیکن اس کے اندر اطاعت کیسی ہے، اگر چھوٹا سا بچہ بھی اس کو لے کر چلنا شروع کر دے تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔
نکیل پکڑ لے بچہ، نکیل پکڑ لے اب پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔
اور اسی اونٹ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو مستی بھی رکھی ہے۔ ہم نے سنا ہے نا کہ جب عرب کے وہ شعرا جب شعر پڑھا کرتے تھے تو یہ اونٹ ان کی آواز کے اندر اس قدر مست ہو جایا کرتے تھے کہ اس مستی کے اندر اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا کر کئی دور کا فاصلہ وہ طے کر لیا کرتے
تھے۔
تو اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں پہچان حاصل کرنی ہو تو انسان قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر۔ اللہ اکبر۔
تو اس میں نشانیاں بیان فرمائیں کہ اونٹ میں نشانی ہے، آسمان کی عظیم و شان چھت میں نشانی ہے، زمین جو بچھی ہوئی ہے اس میں نشانی ہے، اور پہاڑوں میں نشانی ہے۔ اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ محبوب، اگر کوئی منکر ہوتا ہے تو وہ ہوتا رہے کہ آپ کا کام صرف سمجھانا، بتانا، ڈرانا ہے، پھر وہ جانے اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ جو معاملہ فرمائے۔
اللہ مدنی چینل کے ناظرین، ایسی پیاری گفتگو ہو رہی ہے، ایسے پیارے مدنی پھول بلیگین دعوت اسلامی عطا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جی چاہ رہا ہے بندہ سنتا ہی چلا جائے، بندہ اپنے جسم پر ہی غور کر لے، اپنے جسم کے صرف ایک حصے پر غور کر لے، خون پر غور کر لے، خون کے بھی ایک حصے پر، ہیموگلوبن پر غور کر لے۔ ہے تو ہیموگلوبن بنانے والا دنیا میں، کس نے بنایا ہیموگلوبن کو؟ اچھا، ہیموگلوبن بھی ہوتے ہیں، وائٹ سیلز بھی ہوتے ہیں۔ انسان کا جو جسم ہے، ہم جو سانس لیتے ہیں، بریتھ سسٹم ہے، عملے تنفس ہے، آکسیجن جو ہے وہ اندر جاتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ خون سے باہر آتی ہے۔ یہ کیسے؟ یہ پھیپھڑوں میں ہے۔ کوئی بندہ جو پھیپھڑا بنا کے دکھائے، کس نے بنایا؟ لنگز کس نے بنائے؟ رب تبارک بتا رہا ہے۔ اچھا، پھر اس لنگز کے اندر دو قسم کی جو ہے وہ خصوصیات ہیں، ایک تو یہ لنگز ہیں بھی دو، پھیپھڑے جو ہیں یہ دو ہیں بندے کے اندر۔ بہرحال وہ جو حصہ ہوتا ہے، ڈبل حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی پھر وہ جو پلمونری شریانیں ہوتی ہیں، پلمونری وریدیں ہوتی ہیں، کہ سارے جسم کا خون یہ کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر پھیپھڑوں میں آتا ہے، اس کو نکالتا ہے، اور ہیموگلوبن جو ہیں وہ آکسیجن لے کر آگے پورے جسم میں سپلائی کرتے ہیں۔ کون بنانے والا ہے؟
اللہ۔
اور پھر خون کو ہی دیکھ لیں، بلڈ کو ہی دیکھ لیں، جسم کے اندر یہ ایک طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ چل رہا ہے۔
واہ،
یہ جسم، آپ اگر جو ہے وہ وینز کو جو ہے وہ اگر نہ کاٹا جائے، وینز کو اگر نہ کاٹا جائے تو خون نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے؟ اگر نکلے گا تو وہ گندا خون ہوتا ہے، فاسد مادے ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خون کا ایک نظام بنایا ہے، جو بلڈ سرکولیشن کا نظام بنایا ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر کیسا لاجواب بنایا ہے، دل ہے، دل کے اندر، اب دل کے چار خانے ہوتے ہیں، مینڈک کا دل ہے، اس کے معاملہ الگ ہے، انسان کے دل کی بات کرتے ہیں، مینڈک کے دل پہ بھی بات کی جا سکتی ہے۔
مرحبا
جی، اب چار جو ہے وہ دل کے خانے ہیں، دو آریکل ہیں، دو وینٹریکل ہیں، دو کا کام یہ ہے وہ خون کھینچ رہے ہیں، دو کا کام یہ ہے وہ خون آگے سپلائی کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر دل کے وال ہیں، دل کے کتنے وال ہیں؟ چار وال بنائے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، نشانی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی۔ ایک بند ہو گیا، باقی تین تو کام کر رہے ہیں، دو بند ہو گئے، چلو دو تو کام کر رہے ہیں۔ کس کس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اور کس کس نشانی کا جو ہے وہ بیان کریں۔
گردے کے متعلق ایک میڈیکل ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ جو گردہ اپنا کام کرتا ہے، پانی صاف کر کے ہم اپنی لائف کو بہترین انداز میں گزارتے ہیں اور یورین پاس کرتے ہیں، اگر یہ گردہ یہ اپنا کام مشین کے ذریعے کرے، ڈائلسس کے ذریعے یہ کام کرے، ایک اوسط آدمی 50 سال کی زندگی گزارے اور پورے 50 سال ڈائلسس کے ذریعے یہ نظام چلے، تو اس کی زندگی کے 50 سال کے ڈائلسس پر 15 ارب روپے کا خرچہ آئے گا۔ یہ 15 ارب روپے کا خرچہ
اور وہ سارا معاملہ جو ہے اس سے بہتر معاملہ, وہ مشین اتنی بڑی, تکلیف الگ, اس کے بعد 15 عرب, اور اس رب نے اتنی سی مشین فٹ کر دی ہے اور رحمت سے مزے سے آرام سے یورین پاس کرتے ہیں اور اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا نہیں آتا.
اسی طریقے آنکھ کو دیکھیے, میں تو حیران رہ گیا, آنکھ کا جو کیمرہ ہے ہمارا آنکھ کا, یہ 576 میگا پکسل, کتنی اس کی وسعت ہے آنکھ کی ہماری. اچھا آج کل جو ہے اب جدید جو وہ آیا ٹیکنالوجی حفاظتی امور کے حوالے سے, چیکنگ کے حوالے سے, پہلے ہمارے تھم یہ اسکلز چلتی تھی, یہ نشانیاں چلتی تھی, تو سب کے دنیا کے لوگوں کے یہ نشانیاں الگ جی ہیں. اب جو ہے یہ آنکھوں کا آنکھوں سے بھی چیک کرتے ہیں, تو آنکھوں سے جب چیک کرتے ہیں تو ہمارا جو آئرس ہے, ساری دنیا کے جتنے بھی انسان ان کا آئرس سب سے الگ ہے. ایک دفعہ مشین نے پکڑ لیا یہ آئرس تو پھر جو ہے وہ دوسرا کسی کا ہوگا نہیں, آپ جا نہیں سکتے وہاں پہ. زیادہ جدید جو حفاظتی امور کا نظام ہے اس میں آنکھ کا آئرس چیک کیا جاتا ہے.
جی بالکل, یہ آئرس بنانے والا کون ہے, کوئی بنا کے دکھائے؟
اللہ
مکھی, ہمارے اشفاق نے بڑی پیاری بات کی, مکھی تو مکھی, مکھی کا پر کوئی نہیں بنا سکتا. یہ رب تبارک وتعالیٰ ہے جو عدم سے وجود دینے والا ہے. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ. آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں اور پھر ان شاء اللہ آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں, آپ کے میسجز بھی شامل کرتے ہیں, سیگمنٹس بھی ہیں, گھڑی اپنا معاملہ بھی بتا رہی ہوتی ہے. چلیں بہرحال آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم. تاریخ جریا شریف میں بہاول دین سے عرض کر رہا ہوں. بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, یہ کلام سنا دے. اے کاش کے آ جائے عطار مدین.
آمین. مرحبا.
آصف ناتھ کی فرمائش ہے, مجھے یہ کلام سنا دے. آخری وقت میں کیا نہ کہ دنیا
دیکھوں. مستقبل کے ناطق ہیں.
ماشاء اللہ, ہم آپ کا سلسلہ صحرا تھر کے اندر دیکھ رہے ہیں. آپ کو سلامت رکھے. کوئی نواز شریف اعلیٰ حضرت کی سنا دیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
آمین. بہت شکریہ. مرحبا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی راشد بھائی کی آواز میں کوئی نعت سنائے. بھکھر پنجاب سے میسج ہے سید نعمان حیدر بھائی کا. بہت شکریہ جی. مرحبا. منقبت عطار مرشد کا دیدار ہے, واہ واہ کیا کہنا, یہ سنا دیں. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یا نبی نظر کرم فرمانا, یہ کرام سنا دیجئے. پنجابی کلام بھی کوئی سنا دیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مزید میسجز ہیں. یہ کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام, رکن شورا کی آمد مرحبا, ماشاءاللہ. مزید میسجز ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام ہمیں سنائیے. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ اپنی پسند کا کوئی کلام سنائے. سبحان اللہ. جی کلام شامل کریں. اشفاق بھائی, اسد بھائی مرحبا. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا نبی مدینے میں مدینے میں مزہ
مرحبا سبحان اللہ جی اشفاق بھائی کلام
زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے دہن میں سبا تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان
سبحان اللہ مرحبا مدنی چینل کے ناظرین آپ کی فرمائشیں بھی پوری ہو رہی ہیں آپ کی کالز اور میسیجز بھی شامل ہو رہے ہیں اور موضوع بھی بڑا پیارا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا حاجی ابو مدنی عبد الحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں سیدی آپ کا دنیا کے مختلف ممالک میں سفر بھی رہتا ہے آپ نے بھی بہت ساری نشانیاں دیکھی ہوں گی بہت سارے نظارے دیکھے ہوں گے کچھ شیئر فرمائیں
میں جب آ رہا تھا تو میں نے کچھ جھلک دیکھی تھی وہ آپ نے جو مرج البحرین یلتقیان جو دو آپ نے سمندر بتائے
جی
ایک واضح جو اس کی نشانی ہے وہ کیپ ٹاؤن میں موجود ہے اور کیپ ٹاؤن میں یہ جو جگہ ہے الحمدللہ میں اس جگہ کو میں نے دیکھا ہے اور یہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے، دنیا کا کونا ہے ساؤتھ افریقہ میں، یہ دو سمندر جو ملتے ہیں دنیا میں. سنا ہے دو تین جگہ پر ایسا منظر ہے، لیکن بڑا واضح جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے، کیپ ٹاؤن، تو وہاں میرا جانا ہوا ہے اور اس کیپ پوائنٹ کہلاتا ہے یہ جگہ جہاں پر یہ منظر موجود ہے. تو یہ بھی قدرت کا ایک نظارہ ہے. اور جتنا آپ سفر کریں، جتنا سفر کریں، آپ کو اللہ کی قدرت کے جو نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملتے ہیں. دنیا میں عجیب عجیب موسم ہیں، عجیب عجیب ٹائمنگز ہیں. یعنی اس وقت آپ کو عجیب بات بتاؤں، سخت گرمی کا موسم ہے، مگر دنیا کے کچھ ملک ایسے ہیں جہاں اس وقت شدید ٹھنڈ پڑ رہی ہوگی،
اللہ اکبر،
جیسے ساؤتھ افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے. یہ ناردرن ہیمسفیئر اور ساؤدرن ہیمسفیئر دنیا کے دو حصے ہیں. تو جو ناردرن ہیمسفیئر ہے اس کا ٹوٹلی کلائمیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ساؤدرن ہیمسفیئر کا بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب ہمارے یہاں دسمبر میں شدید سردی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں گرمی ہوتی ہے، وہ سمر ہوتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اچھا، پھر اسی طرح میں ایک بار یوگینڈا گیا سلمان بھائی
جی،
تو وہاں اکویٹر، مجھے نہیں پتا تھا، پڑھا تو تھا سائنس میں کہ اکویٹر ایک ایسی لکیر ہے دنیا میں جو کہ دنیا کو ایک طرح سے سمجھے بیچ میں اس کی ایک لکیر ہے. وہ اکویٹر کیا ہے کہ وہ دنیا کے 70% تو وہ جو جگہ ہے اکویٹر، ایک سمجھ لیں ایک پٹا ہے، اگر اس کو ایک پٹے سے سمجھ لیں کہ ایک بڑا سا پٹا کہہ لیں، ایک دو فٹ کی جگہ سمجھ لیں. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اکویٹر جو ہے 70-80% تو سمندر کے اندر ہے، 25-30% ایسی جگہ ہے دنیا میں جہاں جہاں سے اکویٹر گزرتا ہے. تو ہم یوگینڈا گئے تھے مدنی قافلے میں، تو پتہ چلا یہاں اکویٹر ہے. جب اس اکویٹر پر گئے تو وہاں بتایا گیا کہ اس اکویٹر پر اگر کوئی شخص اس پٹے پہ کھڑا ہو جائے، اس جگہ کھڑا ہو جائے، تو اس کا وزن 3% کم ہو جائے گا. اگر 100 کلو کا بندہ ہے تو 97 کلو کا ہو جائے گا. لیکن دائیں طرف قدم رکھے تو پھر 100 کلو کا ہے، بائیں طرف رکھے تو پھر 100 کلو کا ہے. اس وقت اس جگہ پر جو چیز رکھ دی جائے وہ اس کی وزن کی جو کیپیسٹی ہے گریویٹی کی وجہ سے، کشش سے، سکل کی وجہ سے، وہ جگہ 3% اس وزن کو کم کر دے گی. اچھا، پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی جگہ پر دریائے نیل بھی تھا. دریائے نیل ہم نے سنا ہے مصر میں ہے، مگر وہاں جا کے پتا چلا کہ دریائے نیل کی جو ابتدا ہے، جو شروعات ہے، وہ یوگینڈا سے ہوتی ہے. وہاں سے لے کر مصر تک یہ دریا چلتا ہے. اچھا، میں اتفاق ہے کہ میں یوگینڈا میں ان دنوں معراج کے دنوں میں تھا، شب معراج، تو میں بیان کی تیاری کر رہا تھا. 27 رجب کو میں نے بیان یوگینڈا میں یہی کرنا تھا. تو بیان کی تیاری کرتے کرتے بخاری شریف کی حدیث نظروں سے گزری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرت المنتہا پر جب تشریف لے گئے تو آپ نے 4 دریا وہاں سے بہتے ہوئے دیکھے. تو اس میں سے ایک دریا جو ہے وہ سدرت المنتہا سے جو بہتا تھا وہ دریائے نیل بھی تھا. تو یعنی دریائے نیل کی جو بہنے کی ابتدا ہے وہ ہے سدرت المنتہا.
اللہ،
اور جس ملک میں اکویٹر ہے وہاں سے باقاعدہ دریائے نیل نکلتا ہے،
رہا ہے.
اللہ اکبر. میں کشتی کے ذریعے اس جگہ تک پہنچا، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ ایک بڑی سی نہر اور زمین کے اندر سے دریا نکل رہا ہے اور کئی ہزار میل سفر کر کے وہ مصر پہنچتا ہے. اور یہ اب جو ذریعہ ہے اس سے کئی انبیاء کو نسبت حاصل ہے. تو بڑا غور کیا میں نے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے کوئی راز ہے کہ اکویٹر بھی یہی ہے جہاں کشش سکل بھی کم ہے، سدرت المنتہا سے جو دریا نکلتا ہے وہ ابتدا بھی دریائے نیل یوگینڈا ہی سے ہو رہا ہے. ابھی اللہ کے کیا راز ہیں، کیا کنیکشن ہے زمین اور آسمان کا، اس جگہ کا
پانی ابلتا ہوا دیکھا.
ہاں، ہم نے دکھایا، مدنی چینل پر دکھایا. اچھا، پھر جیسے موسم کی بات ہوئی، اچھا دن بڑے اور چھوٹے، اس وقت یورپ کے اندر سلمان بھائی رات 10 بجے میں نے ایسا بھی منظر دیکھا، 11 بجے دیکھا کہ سورج ایسا نظر آ رہا ہے جیسے اثر کا وقت ہے. ایک بار میں ناروے گیا، ناروے کے اندر رات 1:30 بج رہے تھے اور سورج نظر آ رہا تھا.
اللہ،
رات کو 1:30 بجے سورج کی جو ہمارے مغرب کے بعد میں جو اجالا ہوتا ہے نا،
جی جی جی،
اچھا اس وقت شفق جیسے وہ نظر آ رہا تھا. اگر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں، جو نماز اوقات صلات ہے، اگر آپ لندن، برمنگم، بریڈ فورڈ ڈالیں تو شاید آپ کو بی نائٹ لکھا ہوا آئے گا. بی نائٹ کا مطلب یہ کہ وہاں عشاء کا وقت ہی نہیں آتا.
اللہ،
یعنی اس وقت دنیا میں 40-41 راتیں ایسی آتی ہیں کہ مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یعنی وہ اندھیرا ہی نہیں پایا جاتا جس میں عشاء کی نماز پڑھی جائے. تو ہم نے وہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک بار تو ایسا ہوا اسد بھائی کہ ہم برمنگم میں تھے تو 20 منٹ کے لیے عشاء کا وقت آنا تھا. آج کا دن ایسا تھا اس دن کہ 20 منٹ کے لیے عشاء کا وقت آنا تھا. سلمان بھائی وضو کر کے تیار بیٹھے تھے کہ بس عشاء کا وقت شروع ہو اور ہم عشاء پڑھ لیں ورنہ ٹائم چلا جائے.
اللہ،
میں سوچتا رہا اللہ نے ہمیں کتنے آسان ملک میں رکھا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا باہر جانا، آپ جائیں تو صحیح. اچھا، ناروے میں ایک بار میں گیا، آسلو ہے، اور ناروے میں، ناروے وہی ملک ہے جس میں تھوڑا اور اپر سائڈ چلے جائے تو 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے. اور میں نے اس کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا کہ ایک بار میں نے ناروے گرمیوں میں بھی دیکھا ہے، میں نے ناروے سردیوں میں بھی دیکھا ہے. سردیوں میں وہ 6 مہینے رات کیسے رہتی ہے کہ ناروے اوسلو کے اندر بھی آپ دن کے اندر بھی آپ کو ایسا لگے گا مغرب کا ہی وقت ہے. یعنی اندھیرا اندھیرا اندھیرا، لائٹیں جلانی پڑے گی آپ کو کیونکہ وہ بالکل ملگجا ملگجا ہی پورا دن، دھوپ کے لیے آپ ترس جائیں گے. اور جب گرمیاں ہوں گی تو آپ اندھیرے کے لیے ترس جائیں گے. یعنی وہاں گھڑی سے لوگ سوتے ہیں سلمان بھائی اور گھڑی سے اٹھتے ہیں ہم اور آپ. ہم نے دیکھیں ذرا غور کریں, میں نعمت جو بتانے جا رہا ہوں ہماری زندگی
اللہ تعالیٰ کی نشانی,
اللہ کی نشانی, ہم نے اپنی زندگی نمازوں سے کنیکٹ کی ہوئی ہے. آپ فجر کے بعد ناشتہ کریں گے مثال کے طور پہ روٹین والا اگر شخص ہو, اس کے بعد کام پہ چلا جائے گا, ظہر کے بعد دوپہر کا کھانا کھائے گا, عصر کے بعد کام کاج نپٹائے گا, مغرب کے بعد وہ رات کا کھانا کھائے گا, عشاء کے کچھ دیر بعد سو جائے گا. یہ ایک لائف ہے, آپ کر کے دکھائیں ان ملکوں کے اندر, کیونکہ وہاں پر جناب کبھی فجر تو ہو رہی ہے رات ایک بجے, اچھا کبھی وہاں پر عصر ہو رہی ہے شام 7:30 بجے. اتنے بڑے دن اور اتنی, یعنی وہاں پر آپ اگر 6 بجے آپ نے اٹھنا ہے تو اندھیرے میں اٹھنا ہوگا, ہو سکتا ہے 9 بجے اجالا ہونا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ آپ جب 6 بجے اٹھے تو آپ کو پہلے فجر 1 بجے اٹھ کے پڑھنی پڑے گی پھر سونا پڑے گا. اتنی کنفیوز لائف ہے. اگر ایک نمازی شخص ہونا اور جس کو نمازوں کی فکر ہو تو بعض اوقات تو اٹھ کے عشاء پڑھنی پڑتی ہے, بعض اوقات جو ہے وہ فجر پڑھ کے سونا پڑتا ہے, وہ کبھی عشاء کا ٹائم بھی نہیں آتا. تو یہ اللہ کی قدرت کے ایسے نظارے ہیں اگر دنیا میں جائیں. اور پھر مجھے تو سچی بات ہے جو پاکستان کی قدر ہوتی ہے, اچھا یو کے یورپ کے لوگ پاکستان آنا بیمار ہو جاتے ہیں, ان کو یہ گرمی نہیں سہی جاتی. مگر میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں, اللہ نے ہمارے وطن میں چاروں موسم دیے ہیں, ہمیں گرمی بھی دی ہے, ہمارے یہاں سردی بھی کڑاکے کی پڑتی ہے, بارش بھی ہوتی ہے, خزاں اور بہار بھی آتی ہے. اس کی وجہ کا فائدہ بتاؤں, ہم یورپ میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں.
صحیح.
ہماری جلد کے لوگ, ہمارے وطن کے لوگ, ہم -20 تک بھی جائیں تو سروائیو کر جائیں گے, ہم +50 میں بھی زندہ ہیں. وہ والے لوگ جو ساری زندگی ٹھنڈ میں رہے وہ یہاں آتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں.
اللہ اللہ اللہ.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں. لیکن پاکستان کو جن نعمتوں سے نوازا گیا, 12 گھنٹے کے قریب, 14 گھنٹے کے قریب دن اور اتنی ہی راتیں, یہ اتنی بڑی نعمت ہے. میرے ساتھ کوئی بیٹھے تو میں بتاؤں کہ آؤ میں بتاتا ہوں, یہ صرف یہی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے ہم پر احسانات کیے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا, اس کی نشانیوں کا بیان ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر رکن شورا حاجی عبدالحبیب بتاری حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا ایک مرحلہ ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں, سیگمنٹ سلسلے میں شامل کرتے ہیں, ایک واقعہ حدیث سے. آئیے اس طرف بڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ایک واقعہ حدیث سے آپ کو سنانا ہے اور اس واقعے سے کچھ سبق بھی حاصل کرنا ہے, کچھ مدنی پھول بھی ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں گے. آج بھی جو واقعہ ہم نے آپ کو سنانا ہے وہ بخاری شریف سے ہے. جی ہاں, حدیث پاک کی مستند ترین کتاب سے یہ واقعہ سنانا ہے. اور یہ واقعہ اتنا خوبصورت اور ایمان افروز ہے, شاید آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا, میں نے بھی کئی بار سنا ہے, کئی بار بیان کیا ہے. مگر دل کی بات کہوں, جب جب بیان کیا ہے, جب جب سنا ہے, ایک نیا سرور محسوس ہوا ہے. اور وجہ پتہ کیا ہے؟ بات محبوب کی ہے, بات اس کی ہے جس سے ہمیں والہانہ پیار ہے. اور جب محبوب کا تذکرہ, محبوب کی شان, جس سے محبت ہو, اس کے فضائل بیان ہوں, تو چاہنے والے کا دل جھوم ہی جاتا ہے. آپ پہنچ گئے ہوں گے. جی ہاں, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت, میرے آقا کے ایک شاندار معجزے کا تذکرہ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سال قحط پڑ گیا. اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی, یا رسول اللہ حلق المال وجاع العیال فدع لنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہمارے مال تباہ ہو گئے, اہل و عیال بھوکے ہیں, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل سے ہمارے لیے دعا فرمائیں. ذرا غور کیجئے, بارش نہیں ہو رہی, قحط آیا ہوا ہے, پھر بھی صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جایا جائے, یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا. امام عشق و محبت اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, ذرا سنیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کی فریاد سنی, اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اچھا, راوی جو حدیث روایت کر رہے ہیں کہتے ہیں آسمان پر بادل کا چھوٹا ٹکڑا بھی نہیں تھا, کلین اسکائی تھا, بالکل دور دور تک بادل کا نام و نشان نہیں تھا. راوی کہتے ہیں, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی دعا سے اپنے ہاتھ بھی نیچے نہیں کیے تھے کہ پہاڑوں کی طرف سے بادل اٹھا, اور نبی پاک ابھی منبر پر ہی تھے کہ میں نے بارش کا پانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی سے ٹپکتے ہوئے دیکھا. اللہ اللہ اللہ, ذرا غور کیجئے کہ بارش کا نام و نشان نہیں, بادل نہیں, اور نبی پاک نے بھی دعا ختم نہیں کی کہ گھنگور گھٹائیں آتی ہیں، بارش برستی ہے اور ایسی برستی ہے کہ پیارے آقا کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کے قطرے ٹپک رہے ہیں. اب کیا ہوا، اس روز پورا دن بارش ہوتی رہی، دوسرے دن بھی ہوتی رہی، تیسرے دن بھی لگاتار بارش ہوتی رہی، اور یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا، اگلے جمعہ کے دن تک کنٹینیو مسلسل بارش ہوتی رہی. پھر وہی دیہاتی، جمعہ کا وہی خطبہ، وہی منظر ہے، ایک ہفتہ پہلے قحط ہے اور آج مدینے میں جل تھل ہے. وہی دیہاتی یا کوئی اور صحابی عرض کرتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بارش کی کثرت سے مکانات گر گئے، مال مویشی ڈوب گئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں دعا فرمائیے. ذرا غور کیجئے، بارش برسانی ہے تو بھی آقا کے در پر آتے ہیں، رکوانی ہے تب بھی نبی پاک کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. ذرا غور سے سنیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا سے بارش کا برس جانا یہ بھی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا کمال، بارش کا رک جانا یہ بھی بڑی بات ہے، مگر اب جو دعا کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اتھارٹی بتاتی ہے، یہ نبی پاک کا یوں سمجھیے کہ کس طرح آسمانوں پر تصرف ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے. میرے آقا دعا کرتے ہیں، اللہم حوالینا ولا علینا، یعنی اس دعا کا مطلب یہ تھا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پر نہ برسا، یعنی مدینہ پاک کے اطراف میں بارش برستی رہے، مدینہ منورہ شہر پر نہ برسے، تاکہ آس پاس کے کھیت اور کھلیان جو ہیں، کنویں اور نہریں وہ سیراب ہوتی رہیں، مگر شہر مدینہ میں جو رہنے والے ہیں انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. راوی کہتے ہیں کہ اب پیارے آقا نے اس دعا کے بعد اپنا ہاتھ اٹھایا، جس طرف میرے آقا انگلی اٹھاتے گئے، اپنا مبارک ہاتھ اٹھاتے گئے، اشارہ فرماتے گئے، بادل پھٹتا گیا اور مدینہ حوض کی مانند ہو گیا، یعنی مدینہ منورہ کے اوپر آسمان کلیئر ہو گیا، لیکن برابر میں آس پاس جو وادیاں تھیں، وادی کنات کے بارے میں آتا ہے، وہاں ایک ماہ تک بارش ہوتی رہی، وہ وادیاں بہتی رہیں، جو بھی مدینہ منورہ کے باہر سے آتا کثرت سے بارش ہونے کی خبر دیتا کہ باہر بارش ہو رہی ہے، مدینہ منورہ میں بارش نہ ہوئی، بلکہ مدینہ منورہ اب یوں سمجھیے کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا جو فرما دی تھی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت ساری باتیں اس حدیث کے تحت بیان کی جا سکتی ہیں، یاد رہے یہ وہی حدیث پاک ہے، یہ وہی خوبصورت واقعہ ہے جس کی طرف امام اہل سنت بڑے پیارے انداز میں اشارہ کر کے عرض کرتے ہیں کہ یہ انہی ہاتھوں کا صدقہ نبی پاک سے مانگتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ نصیب ہو جائے. کیا خوبصورت التجا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جلتھل کر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جلتھل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. آقا ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ دے دیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے تو جلتھل بھر کے رکھ دیا تھا، ہمیں بھی کچھ ان بارش نور کے قطرے نصیب ہو جائیں. اور میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا فرمائیں تو بادل کا ایک ٹکڑا نہ ہو، بادل بھی آ جائیں، بارش بھی برستا شروع ہو جائے اور مسلسل برستی رہے. گویا یہ کہا جا سکتا ہے عشق کی زبان میں کہ برسنے کا حکم دیا گیا تھا، ابھی رکنے کا حکم نہ ملا تھا، اور پھر اگلے جمعے نبی پاک پھر جب ہاتھ اٹھائیں تو بارش اس طرح رکے کہ جہاں جہاں روکنا چاہیں، جس جس جگہ سے بادل ہٹانا چاہیں، زمین پر کھڑے ہو کر بادلوں پر حکومت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. کیوں نہ ہو، نبی پاک وہی ہمارے آقا ہیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو دو ٹکڑے ہو جائے، آقا دعا فرمائے تو سورج واپس پلٹ آئے. کیا شاندار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی ہے. اللہ غنی، اللہ کریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. اور اس واقعے سے ایک اور درس بھی ملتا ہے، اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بھی کسی مصیبت میں ہیں، آپ بھی اپنی کسی مصیبت کی التجا کرنا چاہتے ہیں، دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دربار ہے کہ جہاں سے مانگنے والا خالی نہیں لوٹایا جاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج بھی صدقے دل سے التجا کی جائے تو وہاں سے ضرور کرم ہوتا ہے. اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے. شاعر لکھتا ہے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. آج اس مبارک گھڑیوں میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت ہمیں بھی نصیب ہو انشاءاللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.